سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرشد اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نعت شریف کے مدینے کی پھر یاد آنے لگی ہمارے مہمان خصوصی کے آمد سے دل تڑپنے لگا مدینہ شریف کی یاد آنے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی تصور میں کس کو یہ لانے لگی تصور میں کس کو یہ لانے لگی میرے دل سے بجلی گرانے لگی تصور میں کس کو یہ لانے لگی میرے دل سے بجلی گرانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی جنوں نے محبت آنے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی جنوں نے محبت بڑھانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی ہمارے مرشد دعوت حرکاتوں فرماتے کہ ایک صبح و شام امریکہ کی ہے کوئی صبح و شام برطانیہ کی ہے کوئی کس ملک کی کس ملک کی لیکن مدینہ پاک کی جو صبح و شام ہے اس کی کچھ اور ہی بات کچھ اور ہی زمین ہے کچھ اور ہی آسمان سبحان مدینہ کی پھر یاد آنے لگی جنوں نے محبت آنے لگی وہ آتا آنسو رلانے لگی وہ آتا آنسو رلانے لگی کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی وہ آتا آنسو رلانے لگی کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی مجھے مرغ بسمل بنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی مجھے مرغ بسمل بنانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی کہ پتلے بہاراں پھرانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی کہ کے فصل بہاراں پھروانے لگی، شراب تصور پلانے لگی، شراب تصور پلانے لگی، مجھے مصطفی خود بنانے لگی، شراب تصور پلانے لگی، مجھے مصطفی خود بنانے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، بتائیں گے تھوڑی کیا دکھانے لگی، ایک بلبل ہے ہماری رات میں، ایک ان کی بھی بلبل تھی، وہ بیچاری چپ ہو گئی، ایک بلبل ہے ہماری راز کا، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں، یہ راز فاش کرنے والی چیزیں نہیں، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، بہار قبا یاد آنے لگی، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، بہار قبا یاد آنے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، میری تشنگی پھر بہانے لگی، میری تشنگی پھر بہانے لگی، مجھے یاد غم غم کی آنے لگی، کیسا جوڑا تشنگی کو غم غم، میری تشنگی پھر بہانے لگی، میری تشنگی پھر بہانے لگی، مجھے یاد غم غم کی آنے لگی، میری تشنگی پھر بہانے لگی، مجھے یاد غم غم کی آنے لگی، یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا، یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا، صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی، یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا، یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا، صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی، مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا، مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا، یہ کیا مجھ کو مردہ سنانے لگی، یہ کیا مجھ کو مردہ سنانے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، صبا خود مست ہے وہاں سے، صبا مست وہاں سے ہو کے آ رہی، صبا کی مستی نہیں ہے، صبا خود وہاں سے مست ہو کے آ رہی، مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا، یہ کیا مجھ کو مردہ سنانے لگی، مبارک مبارک یہ امید بھی، مبارک مبارک یہ امید بھی، محبت رنگ شاہ دکھانے لگی، مبارک مبارک یہ امید بھی، مبارک مبارک یہ امید بھی، محبت رنگ شاہ دکھانے لگی، اور پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت دید آنے لگی، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت دید آنے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، تصور میں کیسو یہ لانے لگی، میرے دل میں بجلی گرانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی۔
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا بھی قطعہ ہے مدینہ شریف کی محبت میں،
دل ترستا ہے میرا سینے میں، دل ترستا ہے میرا سینے میں، دل ترستا ہے میرا سینے میں، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، آئے پہنچوں گا کب مدینے میں، آئے پہنچوں گا کب دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، آئے پہنچوں گا کب مدینے میں، آئے پہنچوں گا کب مدینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا جینا ہے کوئی جینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا میرا سینے آئے پہنچوں گا کہیں مدینے حیات المسلمین سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. چاہ رہا ہے کہ آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو بار بار پڑھنے کا جی کرتا ہے اور انتہائی نافع ہے, اور ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنا فرض ہے. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنے دل میں جمانا جس سے آپ کی محبت بھی بڑھے اور جس سے ان عادات کو اختیار کرنے کا بھی شوق ہو. اب چند آیتیں اور حدیثیں اس باب میں لکھتا ہوں. قرآن پاک کی آیات ہیں, ان کا ترجمہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس یعنی بشر سے ہیں یعنی انسان ہیں, جن کو تمہاری سب کی مضرت یعنی نقصان کی باتیں نہایت گراں گزرتی ہیں, جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں, بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤں, اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا. فائدے میں حضرت نے لکھا ہے کہ کیا انتہا ہے آپ کی مروت کی کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ اب اپنے کاموں میں لگو, اور یہ لحاظ ذاتی معاملات میں تھا اور احکام الہی کی تبلیغ میں نہ تھا. یہ آیتیں تھیں, آگے حدیثیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی, آپ نے کبھی مجھ کو اف بھی نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلانا کام کیوں کیا اور فلانا کام کیوں نہیں کیا. فائدے میں حضرت فرماتے کہ ہر وقت کے خادم کو 10 برس کے عرصے تک ہوں سے ہاں نہ فرمانا یہ معمولی بات نہیں ہے, کیا اتنے عرصے تک کوئی بات بھی خلاف مزاج لطیف نہ ہوئی ہوگی. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خوش بلوک تھے. آپ نے مجھ کو ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا, میں نے کہا میں تو نہیں جاتا, اور دل میں یہ تھا کہ جہاں حکم دیا ہے وہاں جاؤں گا. یہ بچپن کا اثر تھا. میں وہاں سے چلا تو بازار میں جنگ کھیلنے والے لڑکوں پر گزرا, اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی. میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے. آپ نے فرمایا تم تو جہاں میں نے کہا تھا جا رہے ہو. میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں. ان سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے بدن پر ایک نجران کا بنایا ہوا موٹی کنی کا چادرا تھا. آپ کو ایک بدوی ملا اور اس نے آپ کو چادر پکڑ کر بڑی زور سے کھینچا اور آپ اس کے سینے کے قریب جا پہنچے. پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے. آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا, پھر ہنسے, پھر اس کے لیے عطا فرمانے کا حکم دیا. اللہ, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں دیتا، اگر ہوا دے دیا ورنہ اس وقت معذرت اور دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی جو آپ ہی کی تھیں اور دو پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھیں، آپ نے اس کو سب کی سب دے دی۔ وہ اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا اے قوم مسلمان ہو جاؤ، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے سے بھی اندیشہ نہیں کرتے۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے جبکہ آپ مقام حنین سے واپس ہو رہے تھے، آپ کو بدوی لوگ لپٹ گئے اور آپ سے مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت سے اڑا دیا اور آپ کا چادرہ بھی چھین لیا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا چادرہ تو دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھ کو نہ بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا نہ تھوڑے دل کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے، مدینے والوں کے غلام اپنے برتن لاتے جس میں پانی ہوتا تھا، سو جو برتن بھی پیش کرتے آپ برکت کے لیے اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے۔ بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی جب بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے۔ انہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے اور نہ کوسنا دینے والے، کوئی بات عتاب کی یعنی سزا کی ہوتی تو یوں فرماتے فلانے شخص کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی کو خاک لگ جاوے جس سے کوئی یعنی جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں، خصوصاً اگر سجدے میں لگ جاوے تب تو یہ دعا ہے نمازی ہونے کی، اور نماز میں خاصیت ہے بری باتوں سے روکنے کی، تو یہ دعا حقیقت میں اصلاح کی دعا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمگین تھے کہ کنواری لڑکی جیسے اپنے پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ، تو جب کوئی بات ناگوار دیکھتے تو شرم کے سبب زبان سے نہ فرماتے، مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک میں دیکھتے تھے۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے، جس کی مثالیں اگلی حدیث میں آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے اور اپنا کپڑا سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کر لیتے تھے جس طرح تم میں معمولی آدمی اپنے گھر میں رہتا اپنے گھر میں کر لیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا کہ آپ من جملہ بشر کے ایک بشر تھے، یعنی گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہ رہتے تھے، اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے تھے کہ شاید کسی کی چڑھ گئی ہو، کیونکہ آپ اس سے پاک تھے، اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے۔ یہ مثالیں ہیں گھر کے کام کی، کیونکہ رواج میں یہ کام گھر والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور اپنے اور ذاتی کام بھی کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، اور نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، ہاں راہ خدا میں جہاد اس سے مستثنی ہے، مراد وہ مارنا ہے جیسے غصے کے جوش میں عادت ہے، اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو، البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں 8 برس کا تھا، اس وقت آپ کی خدمت میں آ گیا تھا، اور 10 برس تک میں نے آپ کی خدمت کی، میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو آپ نے کبھی ملامت نہیں کی، اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ فرماتے جانے دو، اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتی تو وہی ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے تھے کہ آپ مریض کی بیمار کرسی فرماتے تھے اور جنازے کے ساتھ جاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مسافہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے خود نہ نکالتے تھے, یہاں تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا, اور نہ اپنا منہ اس کے منہ کی طرف سے پھیرتے تھے, یہاں تک کہ وہی اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیر لیتا تھا, اور آپ کبھی اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے اپنے زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے, بلکہ سب میں سب کے برابر بیٹھتے تھے. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زانوں سے مراد پاؤں ہو, یعنی آپ کسی کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے تھے. شمائل ترمذی باب تواضع اور باب خلق میں دو لمبی حدیثیں ہیں, ان میں سے بعض جملے نقل کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان میں تشریف لے جاتے تو مکان میں رہنے کے وقت کو تین حصوں پر تقسیم فرماتے, ایک حصہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے, اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے, اور ایک حصہ اپنی ذات خاص کے لیے. پھر اپنے خاص حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان اس طرح پر تقسیم فرماتے کہ اس حصے کی برکات کو اپنے خاص احباب کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچاتے, یعنی اس حصے میں خاص حضرات کو استفادے کے لیے اجازت تھی, پھر وہ عام لوگوں تک ان علوم کو پہنچاتے, اور اس مذکورہ حصہ امت میں آپ کی حصہ امت میں آپ کی یہ عادت تھی کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو حاضری کی اجازت دینے میں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے, اور اس وقت کو ان پر بقدر ان کی دینی فضیلت کے تقسیم کرتے تھے, کیونکہ کسی کو ایک ضرورت ہوئی, کسی کو دو ضرورتیں ہوئیں, کسی کو کئی ضرورتیں ہوئیں, آپ اسی نسبت سے ان کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کو بھی ایسے کام میں مشغول رکھتے جس میں ان کی اور امت کی مصلحت ہو, جیسے مسئلہ پوچھنا اور مناسب حالات کی اطلاع دینا, اور آپ کے سب طالب ہو کر آتے اور علاوہ علمی فوائد کے کچھ کھا پی کر واپس جاتے اور دین کے حادی بن کر نکلتے. یہ رنگ تھا مجلس خاص کا. پھر میں نے اپنے باپ سے آپ کے باہر تشریف لانے کی بابت پوچھا, انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی جس کو میں انہی کی دوسری حدیث سے نقل کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کشادہ روح, نرم خو نرم مزاج تھے. آپ کے سامنے لوگ آپس میں جھگڑتے نہ تھے, اور جب آپ کے روبرو کوئی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہتے, اور آپ پردیسی آدمی کی گفتگو اور سوال میں بے تمیزی کرنے پر تحمل فرماتے تھے, اور کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا تب اس کو کاٹ دیتے, خواہ منع فرما کر یا اٹھ کر چلے جانے سے. یہ رنگ تھا مجلس عام کا. یہ برتاؤ تو اپنے تعلق والوں سے تھا, اور مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا بھی کچھ بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی موقع پر آپ سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر بدعا کیجئے. آپ نے فرمایا, میں کوسنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا, میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا. اس لیے آپ کی عادت دشمنوں کے لیے بھی دعائیں خیر ہی کرنے کی تھی, اور کبھی کبھار اپنے مالک کے حقیقی سے فریاد کے طور پر کچھ کہہ دینا کہ ان کی شرارت سے آپ کی حفاظت فرما دے, یہ اور بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لمبا قصہ طائف کا منقول ہے, اس میں آپ کو کفار کے ہاتھ سے اس قدر اذیت پہنچی جس کو آپ نے جنگ احد کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت فرمایا ہے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہاڑوں کے فرشتے سے ملایا, اور اس نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, اللہ تعالی نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ کو حکم دیں, اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر لا ملاؤں جس میں یہ سب پس جاویں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. فائدہ دیکھیے, اگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ تھا تو زبان سے کہنا تو آسان تھا، خصوصاً جب آپ کو یہ یقین بھی دلا دیا گیا کہ زبان ہلاتے ہی سب تہس نہس کر دیے جائیں گے، مگر آپ نے پھر بھی شفقتی سے کام لیا۔ یہ برتاؤ ان مخالفین سے تھا جو آپ کے مد مقابل تھے۔ بعض مخالفین آپ کے رعایا تھے جن پر باضابطہ بھی قدرت تھی، ان کے ساتھ بھی برتاؤ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک لمبا قصہ منقول ہے جس میں کسی یہودی کا جو کہ مسلمانوں کی رعیت ہو کر مدینہ میں آباد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کچھ قرض تھا اور اس نے ایک بار آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ زور سے اگلے دن صبح تک آپ کو مسجد سے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ لوگوں کے دھمکانے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاہد اور غیر معاہد پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی قصے میں ہے کہ جب دن چڑھا تو یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ آپ کی صفت جو تورات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی پیدائش مکہ میں ہے اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے اور سلطنت شام میں ہوگی، چنانچہ بعد میں ہوئی بھی، اور آپ نہ سخت خو ہیں نہ درست مزاج ہیں نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، اور نہ بے حیائی کا کام نہ بے حیائی کی بات آپ کی وضع ہے۔ مجھ کو اس کا دیکھنا تھا کہ دیکھوں آپ وہی ہیں یا نہیں، سو دیکھ لیا آپ وہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجز دو حدیثوں کے جن میں شمائل کا نام ہے، تب باقی تمام حدیثیں مشکات کی ہیں۔ مشورے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انہی تھوڑی سی حدیثوں کو روز مرہ ایک ہی بار پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو تو پھر دیکھ لوگے کہ تم کیسے جلدی اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تازیانہ ان لوگوں کے لیے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام زور زبردستی اور تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، وہ اس سے یہ سب چیزیں ثبوت موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے دین پھیلا وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو فیض ان کو ملا اور جو اخلاق مبارکہ ان کو حاصل ہوئے، تمام صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے پھیل گئے اور انہی اخلاق کی وجہ سے اسلام اصل میں پھیلا۔ جب شریر لوگ جان کو آ جائیں تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے، ورنہ اسلام جو ہے کوئی، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تم جہنمی میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ جہنم میں، یہ تھوڑی ہے کہ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت احسان کیا اسلام لا کے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے احسان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ پیمانے کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور ایسے کتنے قصے احادیث مبارکہ کی کتاب میں ہیں کہ صحابہ کے اخلاق اور ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ خود بخود ہی دین پر آ گئے، ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو عبادات کو بھی سنت کے مطابق کر دیں اور ہمارے اخلاق کو بھی سنت کے مطابق کر دیں۔ عبادات میں تو بہت انہماق ہمارا ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، یہ ہمارے اندر بڑی، مسلمانوں کے اندر، ہم مسلمانوں میں بہت کمزوری ہے ہمارے اخلاق کے اندر، خصوصاً ہمارے گھر والوں کے ساتھ معاملات کے اندر، اور پھر باہر بھی ان معاشرتی آداب کی جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کے بھی دکھایا ہے، کہ جس کا تصور بھی عام آدمی نہیں کر سکتا کہ دیکھیے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک پہ بد دعا بھی نہیں آئی، کس قدر بہترین اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ہمیں کچھ تو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے حضرت مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، دو روایتیں بیان فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اور ایک جگہ روایت ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانه ویدی، یعنی کسی کافر کو بھی مسلمان سے اذیت نہ پہنچے، بے ضرورت اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اور اس کی آبرو، جو ہے ہر چیز اس کو اعتماد ہو مسلمان سے کہ یہ مسلمان ہے، اس شخص سے میرے نہ مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ جان کو، نہ عزت اور آبرو کو. اس قدر اعتماد پہلے ہوتا بھی تھا، کافروں کو اتنا اعتماد ہوتا تھا مسلمانوں سے، لیکن اب افسوس ہے کہ ہم خود ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں، اور اپنی حالت پہ ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، کاروبار کیسے ہیں، ہمارے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین کامل الایمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جس کے اخلاق اس کے گھر والوں سے سب سے اچھے ہوں. پھر ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میرے اخلاق سب سے زیادہ، تم سب میں زیادہ سب سے اچھے ہیں. تو یہ چیز میں اس شعبے کے اندر ہمارے اندر بہت کمی ہے. اور ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا ہے جو دن رات نماز روزہ کرتی ہے، ہر وقت عبادت میں لگی رہتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہر ایک سے جھگڑ لیتی ہے اور تو تو میں کر لیتی ہے، بری زبان استعمال کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ فی النار، یہ جہنمی. دیکھیے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. اور ایک کے متعلق یہ اطلاع دی کہ وہ زیادہ نفل وغیرہ عبادات نہیں کرتی، لیکن اخلاق اتنے اچھے ہیں اس کے، بہت ہی اچھے اخلاق ہیں. تو فرمایا یہ فی الجنہ، کہ وہ جنت میں جائے. کتنی اہمیت ہے اخلاق کی اور آداب کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سیکھنے کی، اصل بات سیکھنے کی ہے کہ ہم سیکھیں تو صحیح. جیسے حضرت نے لکھا ہے اس میں کہ بار بار ان حدیث کو پڑھیں، تو یہ تو بہت مختصر سا رسالہ ہے، تاکہ یہ ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہے کہ دین کے یہ شعبے ہیں، ان میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے. تو باقی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی ہمارے ہیں الحمدللہ، تقسیم ہوتی ہے کہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت، یہ تو بہت مختصر اور جامع رسالہ ہے، یہ تو ہر ایک کو خوب پڑھنا چاہیے، اور اس کی تعلیم گھروں کے اندر ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات مبارکہ کچھ تو ہم اس میں سے حاصل کریں. اور باقی جو مضامین ہیں وہ بھی سب انتہائی ضروری ہیں، دین کا ہر شعبہ انتہائی ضروری ہے، اور اس پر ایک محنت کی ضرورت ہے. وہ محنت ہم چاہتے ہیں بس یوں بیٹھے بیٹھے بس تصورات میں اور جذبات ہی میں ہمارے دین کا راستہ طے ہو جائے. دوستو، جذبات سے دین کا راستہ طے نہیں ہوگا، اللہ کا راستہ جذبات سے طے نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے طے ہوتا ہے. اور عمل تو جبھی ملے گا جب معلوم ہوگا، اور معلوم جبھی ہوگا جب اس پہ محنت کی جائے گی، اس کو وقت دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انا نسألک بأنك الحمد، لا اله الا انت المنان الحنان، بديع السماوات والارض، ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي، ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا. جب یہ زدنا کی ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ یہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیے، تو اول یہ کہ ہماری روحانی رزق میں اللہ اضافہ فرمائیے. ولا تنقصنا، اور اس سے ہمیں چھینیے نہیں، ہم سے چھینیے نہیں، اس میں کمی نہ فرمائیے. تو اس میں بھی یہ کہ اللہ جو دین آپ نے ہمیں اب تک عطا فرمایا، اس میں زیادتی کی توفیق دیجئے، اور اللہ ترقی دیجئے، اور اس میں سے کمی نہ فرمائیے. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اگرچہ ہم چھین لیے جانے کے قابل ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اس قابل بھی نہیں، لیکن اللہ آپ کریم ہیں. بس اللہم زدنا ولا تنقصنا. وَاَقِرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اگرچہ ہم عزت کے قابل نہیں ہیں لیکن اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو عزت اور شرف عطا فرما دے، لوگوں میں اے اللہ ہمیں ذلیل نہ ہونے دیجئے، رسوا نہ ہونے دیجئے. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا، اے اللہ آپ عطا کر دیجئے، اے کریم مالک آپ عطا کیے جائیے، آپ کے شان کے لائق تو عطا کیے جانا ہی ہے، اے اللہ اور ہمیں محروم نہ فرمائیے، اگرچہ ہمارے اعمال محروم کیے جانے ہی کے لائق ہیں، اے اللہ ہم محروم کیے جانے ہی کے لائق ہیں، لیکن اے کریم مالک آپ اپنی شان کے مطابق عمل فرمائیے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا ہی کیے جائیے. اللہم آتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تبصر علینا، اے اللہ شامت عمل تو یہی ہے کہ غیر لوگ ہم پر غالب آ جائیں، ایسے ہمارے اعمال پٹنے والے ہو گئے، لیکن اے اللہ آپ کریم مالک ہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بڑھائے رکھیے، اے اللہ غالب رکھیے، اسلام کو غالب رکھیے، دین کو غالب رکھیے، ہمارے دین کو سلامت رکھیے. اللہم آتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تبصر علینا ورضنا ورض عنا، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو راضی کر دیجئے، تسلیم و رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے کتنے کتنے گناہ کر ڈالے، کس قدر غفلت میں زندگی گزار دی، اے اللہ آپ نے ہم سے انتقام نہ لیا، اے اللہ آپ نے اپنے حلم و کرم اور عفو کا معاملہ فرمایا، اے اللہ آخری سانس تک ہمارے مرتے دم تک اے اللہ ہمارے ساتھ حلم و کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو و کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیك محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم.